رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة المؤمن دوسرا سبق ہے اس کا. تھوڑا سا سبق کا خلاصہ آیتوں پہ جانے سے پہلے, اس سے پیچھے ہم نے مرد مومن کا قصہ پڑھا تھا کہ کس طرح اس نے ظالم اور جابر حکمران کا خوف دل میں لائے بغیر اللہ کی بات کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اسباب کے ساتھ اس کو بچا لیا. آج کے سبق سے ہم شروع میں دیکھیں گے کہ پھر فرعونیوں کا کیا انجام ہوا. ایک انجام ہم نے دنیا میں دیکھا لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اصل میں فرعونیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جہنم میں جانے کے بعد کچھ جھگڑے جو اندھی تقلید کرنے والوں کے اپنے بزرگوں کے نام پر ہوں گے اور سب ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. پھر آج ہم دیکھیں گے کہ جہنمی داروغہ جہنم سے کیا درخواست کریں گے اور اس کا کیا جواب ملے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتاب بنی اسرائیل کو بھی وراثت میں دی, اس سے کیا مراد ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم دیا گیا کہ واستغفر لذنبک. پھر اس کے بعد کائنات کے کچھ حقائق اللہ تعالیٰ کی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے. اور آج کے سبق میں پھر الحمدللہ رب العالمین آئے گا. ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ اب ان صورتوں میں کافی جلدی جلدی سے الحمدللہ رب العالمین آ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بدلا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ متکبرین کا کیا معاملہ تھا اور وہ لوگ جنہوں نے کائنات میں بہت اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا, بڑی بڑی یادگاریں قائم کی, آج ان کی یادگاریں کدھر ہیں. اور ہم سب کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ آج میں زندہ رہو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو. دنیا سے تمہاری یادیں ختم بھی ہو جائیں لیکن اللہ کے ہاں تمہارا نام ہمیشہ کے لیے ہو. بہت خوبصورت سبق ہے توحید ربوبیت اور توحید دعا. اور خاص طور پہ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ دعا مانگنے سے تکبر کرنا کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 46 سے, النار یعرضون علیہا غدوًا وعشیہ. وہ ایک آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. کون؟ اوپر والی آیت میں دیکھیے, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب سے. دنیا کے ناطے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعونی ڈوب کے پانی میں مرے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے, یہ ہماری عقل کہتی ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ صبح اور شام ان کی روحوں کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے جس میں عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے. اس سے پہلے ہم سورۃ فرقان کی آیت نمبر 69 میں دیکھ چکے کہ عذاب قبر کی نشانی موجود تھی. یہ تو ہے ان کا برزخ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعونیوں کا برزخ کدھر ہے؟ صبح و شام آگ کے سامنے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت کیا کہا جائے گا؟ تھوڑی سی خاموشی کے بعد کہا, اَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں. اللہ اکبر, کیسے اس کو رسوا کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑے بنتے تھے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا, ادخلوہم, ان سب کو داخل کر دو, بلکہ کیا کہا, آل فرعون, اس کو رسوا کرنے کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آل فرعون کو ایک عذاب تو آج بھی ہو رہا ہے لیکن شدید ترین عذاب قیامت کے بعد ہوگا. اور آج قبر کی زندگی میں صبح و شام ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے قبر کے بارے میں, ترمذی کی روایت ہے, ابواب صفت القیامہ اور ورقائق میں ابلورا میں مختلف ابواب ہیں. آپ نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, بے شک قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, او خفرۃ من خفر النار, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اس کے باوجود جو منکر ہیں حدیث کے وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے. تو یاد رکھیے, قبر کا معاملہ ایک دوسرے جہان کا معاملہ ہے جو عالم غیب ہے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قبر سے مراد صرف وہ مخصوص گھڑا نہیں ہے جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے, بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے. اور سورۃ متففین میں ہم عالم برزخ کی دو قسمیں یا دو کیفیات پڑھتے ہیں، الیجین اور سجین. تو الیجین میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، الوف سے، بلندی سے، اور سجین سجن سے. سجن کہتے ہیں قید کو. تو جہنمیوں کے لیے جو دفتر ہے ان کی روحوں کی سٹوریج کا، اس کو سجین کہتے ہیں، اور وہاں جہنم کی کھڑکی میں سے آ کی لپٹ آ رہی ہوگی. الحمد للہ تجلنا منہم. سوچئے ذرا جہنم کو اور قبر کو سوچئے، اور جس طرح کے وہاں حالات ہو رہے ہوں گے اس کو سوچئے، تو کیا وہاں زندگی بھر کے لوٹے ہوئے مزے یاد آئیں گے؟ کیا وہ ساری چودراہٹیں، وہ بڑا پن جو دنیا میں ظلم کیا، خاص طور پہ فرعونیوں کے ناطے سے، اور عام طور پہ ہم ہر ایک انسان کے ناطے سے جو اپنی آخرت کی قیمت پہ اس دنیا میں مزے کر رہا ہے، کیا اس کو کچھ ملا؟ وہاں جا کے کچھ بھی تو نہیں ملے گا. کتنا ظلم کیا فرعون نے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ظلم اور بربریت کا سمبل ہے فرعون. جنوں میں ابلیس ہے اور انسانوں میں فرعون ہے. ہر دور کے برے اور انسان کو فرعون کے نام سے کیوں مخاطب کیا جاتا ہے؟ اتنا ظلم کر کے، اتنی بربریت کر کے، آخر ملا کیا اس کو؟ کچھ بھی تو نہیں ملا، ہمیشہ قضا. تو آج بندہ گناہ کرتے وقت سوچے کہ اس گناہ کی لذت کب تک رہے گی. آج ظلم کرتے وقت سوچے کہ اس ظلم کے نتیجے میں جو انا کو تسکین مل رہی ہے، یہ کب تک ملے گی؟ اور آج کسی سے ناجائز دنیا ہتھیاتے ہوئے یہ سوچ لے انسان کہ مجھے کیا ملے گا. اور اس کے مقابلے میں اس مرد مومن کو سوچئے، اس نے تو اپنا سارا کیریئر ہی داؤ پہ لگا دیا. کتنے کانفیڈنس سے بولا، برابری کی سطح پہ آ کے تبلیغ کی، خوف نہیں، جھجک نہیں، ڈر نہیں، لیکن اللہ نے اس کا انجام کتنا خوبصورت کر دیا. تو ضرورت اس بات کی کہ ہر انسان اپنے آپ کو سوچے. قیامت کا دن چھوٹا دن نہیں ہے، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، اور برزخ کا عرصہ کہاں چھوٹا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایوریج ایج تو 60-70 سال ہے نا انسان کی. آپ اپنے باپ دادا کو یہ نظر میں رکھ لیجئے، 70 سے اوپر کوئی جائے تو لوگ ان کا ایک تو حال بتاتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں کیا کریں، پھر عمر کا بھی تو تقاضا ہے نا. یعنی دوسرے لفظوں میں خاموش اشارے ہوتے ہیں کہ جانا تو ہے ہی، اب جلدی کر لیں، پھر اور جئیں گے تو اور گھر والوں کی بھی مشکل، اپنی بھی مشکل. لیکن یہ سوچئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے سارے مزے پا بھی لیے، وہاں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. اور جب ہاں یہ آیتیں بتائی جا رہی ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ اس دور میں تو یہ کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ سسٹم اور دنیا کے کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے کی خبریں بتانا، بیان کرنا، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. کس طرح سے وہاں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور عذاب قبر کے بارے میں ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں، ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ کی خدمت گزار تھی. حضرت عائشہ جب کبھی اس کے ساتھ کچھ سلوک کرتی تو وہ دعا دیتی اور کہتی کہ اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے بچائے. ایک روز حضرت صدیقہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا قیامت سے پہلے قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو یہ کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے اس یہودی عورت کا واقعہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہود جھوٹے ہیں، اور وہ تو اس سے زیادہ جھوٹ اللہ پر باندھے کرتے ہیں. قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں عذاب قبر ہے. کچھ ہی دن گزرے، یعنی یہ واقعہ کب ہے؟ جب ابھی یہ حکم نہیں اترا ہوا تھا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ظہر کے وقت کپڑا لپیٹے ہوئے رسول اللہ تشریف لائے. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور با آوازیں بلند فرما رہے تھے، قبر مانند سے رات کی اندھیریوں کے ٹکڑوں کے ہے. لوگوں، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے. لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یقین مانو کہ عذاب قبر حق ہے. کیا پتا چلا کہ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ موجود ہے اور ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، حضرت عائشہ کے پاس ایک دن رسول اللہ آئے. اس وقت ایک یہودیہ عورت آپ کے پاس بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ اسے سن کر آپ کانپ گئے اور فرمایا، یہود ہی آزمائے جاتے ہیں. پھر چند ہی دنوں کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، تم سب قبروں کے فتنے میں ڈالے جاؤ گے. اس کے بعد پھر آپ فتنہ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ دعا مانگا کریں اپنی دعاؤں میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ٹھیک ہے، قبر کے عذاب سے پناہ ضرور مانگنے کی ضرورت ہے. اور حضرت عثمان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی جب ان کے سامنے قبر کی بات کی جاتی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں خاص طور پہ جو آل فرعون کی روحوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، یہ ایک ایکسپشنل معاملہ ہے، دنیا میں بتا دیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں ڈھال کر جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو مومنوں کے بچے مر جاتے ہیں ان کی روحیں چڑیوں کے قالب میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دی جاتی ہیں، پھر وہ جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں اور عرش کے نیچے رات کو آ کے آرام کر دیتی ہیں. اور اس طرح سے ان کی یہ باتیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. ایک معراج کی روایت ہے، معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کو جو دکھایا گیا تھا، کہا کہ مجھے ایک بہت بڑی مخلوق کی طرف لے چلے جن میں ہر ایک کا پیٹ مثل بہت بڑے گھر کے تھا، جو آل فرعون کے پاس قید تھے، اور آل فرعون صبح و شام آگ پر لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان فرعونیوں کو سخت تر عذابوں میں لے جاؤ، اور یہ فرعونی لوگ نکیل والے اونٹوں کی طرح منہ نیچے کیے پتھر اور درخت پر چڑھ رہے ہیں اور بالکل بے عقل اور بے شعور ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچا کے رکھے. روایت اور بھی ہیں، ایک اور بس سن لیجیے. ابن جریر میں امام موزائی سے روایت ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سفید پرندوں کا غول سمندر سے نکلتا ہے اور اس کے مغربی کنارے اڑتا ہوا صبح کے وقت جاتا ہے، اس قدر زیادتی کے ساتھ کہ ان کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا، شام کے وقت ایسے ہی جھنڈ کا جھنڈ واپس آتا ہے، لیکن اس وقت ان کے رنگ سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم نے اسے خوب معلوم کیا، ان پرندوں کے قالب میں آل فرعون کی روحیں ہیں. یعنی کس طرح ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، آل فرعون کی روحیں ہیں جو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، پھر اپنے گھونسلوں کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کے پر جل گئے ہوتے ہیں اور یہ سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر رات کو وہ اگ جاتے ہیں اور سیاہ جھڑ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. یہی حالت ان کی دنیا میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، آل فرعون کو سخت عذابوں میں مبتلا کر دو. اور ان کی تعداد 6 لاکھ ہے، یعنی فرعون کی جو فوج ڈوبی تھی وہ 6 لاکھ کی تھی، کوئی چھوٹی نہیں تھی، یعنی اتنا بڑا گروہ تھا. مسنہ احمد میں بھی یہی بات ہے کہ تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو ہر صبح اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم. اور کہا جاتا ہے کہ تیری اصل جگہ یہ ہے جہاں تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھیجے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا کر رکھے، اور آج اس سے بچنے کی توفیق دے. اب کچھ جھگڑے ہیں قیامت کے دن کے بھی اور جہنم کے بھی، اور یاد رکھیے کہ جہاں اللہ کے حکم ٹوٹیں گے نا وہاں جھگڑے ضرور ہوں گے. ایسے لوگ دنیا میں بھی ایسے ہی تھے اور آخرت میں بھی جا کے یہی ہوگا. کیسے؟ اس یتحاجون فی النار، جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں. یہ جو لفظ ہے نا یتحاجون، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، میوچول کمانی ہے آگ میں. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ لوگ جو دنیا میں کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے. سمجھ لیں، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہارے فٹ سٹیپ پہ چلتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا تم ہو ہم سے ہٹانے والے عذاب کا ایک حصہ، کیا آگ کا کچھ حصہ تم ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ یہ کن کا سوال ہے؟ کمزوروں کا. قال الذین استکبروا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، انا کل، بے شک ہم سب کے سب، فیہا اسی میں پڑے ہوئے، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو سب کے بیچ میں فیصلہ کر دیا. یعنی تم ہمیں کیا کہتے ہو، ہم تو خود مر پڑے، ہم تو خود جل رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہم تو اسی عذاب میں. اب یہ ساری باتیں ان کی آپس میں چل رہی ہوں گی. ان اللہ قد حکم بین العباد، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. حقیقت کا کیا فیصلہ تھا کہ ہم تم دونوں ہی سزا یافت ہیں. اللہ کی عدالت میں جو سزا جس کو ملنی تھی مل چکی، اب اس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس کی دی ہوئی سزا میں کمی بیشی کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے، آخر قصور کیا تھا ان کا اس طرح کے کاموں کا؟ اللہ کے نبیوں کی مخالفت. جب سچا دین سامنے آتا تھا تو نہیں ماننا جاتا، پہلے تو کوشش کی آپس میں لڑ بڑ کے معاملہ ختم کریں، نہ ہوا، پتہ چلا دونوں ہی مجرم ہیں، تو اب کدھر جائیں گے، کہیں گے چلو پھر آؤ دونوں مل کے کچھ کرتے ہیں. اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ یہ بڑوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج ہم سے کچھ عذاب ہٹاؤ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں ان کا حکم چلتا تھا کہ بھئی وہاں تو بڑا حکم چلتا تھا، آج اگر کچھ اختیار ہے تو اس عذاب میں کمی کرا دو، اور ویسے بھی تم تمہارے پیچھے چلتے تھے. وہ کہیں گے ہم تو نہیں. امیجن کریں نا ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، جو اس وقت بھی بڑے بن کے کئیوں کو دین سے دور کیے ہوئے تھے. اب دونوں کی بات جب آپس میں نہ بنی تو دونوں مل کے کیا کہیں گے؟ وقال الذین فی النار لحزنتی جہنم، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، کون؟ بڑے بھی اور چھوٹے بھی. کس کو کہیں گے؟ جہنم کے داروغوں کو. خزنتی خازن کی جمع، خزانے کی حفاظت کرنے والا مراد داروغ ہے وہاں، ورنہ جہنم کا خزانہ کیا ہوگا سانپ اور بچھو کے سوا. کہیں گے چلو پھر داروغے سے بات کرتے ہیں، نہیں اور دونوں مل کے کوشش کریں، اس جہنم سے بھاگ جاتے ہیں، اس چوکی دار کو ذرا باتوں میں لگاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جا کے ادو ربکم، پکارو اپنے رب کو. خود نہیں پکار رہے، عادت نہیں تھی نا، دنیا میں بھی اللہ سے نہیں مانگتے تھے براہ راست، دوسروں کے ذریعے سے مانگتے تھے، اس لیے عادت نہیں. ہو سکتا ہے خزنت کے بجائے اگر اللہ کو کہہ دیتے اس وقت تو کوئی بات بن ہی جاتی. تو کیا کہتے ہیں؟ تم پکارو اپنے رب کو. کیا؟ یخففن یوماً من العذاب، کہ وہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں کمی کر دے، تخفیف کر دے، بس ایک دن ٹمپریچر لو کر دے، تھوڑی دیر کے لیے اون کا منہ کھول دے، جل کے راکھ ہو گئے، روسٹ ہو گیا. ذرا امیجن تو کریں، ہلکی سی آگ کی بھپکی بھی پڑ جائے نا تو پلکوں کے بال جل جاتے ہیں، چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، اور جہنم میں جل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ کرو. اس سے پتہ چلتا نہیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، کہ دوسروں کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے، بیچ میں دوسروں کو لاتے تھے، پھر اللہ کی بات کرتے تھے. فرشتوں کا جواب سنیے، قالو، وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس وہ رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیوں کے ساتھ؟ واضح تعلیمات نہیں ملی تھی؟ دیکھیے یہ جرم آپ کو اب ہر جگہ ملے گا. کیا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا آیات نہیں آئی تھی؟ کیا کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں کوئی نہیں بلاتا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں، ہاں آتے تھے. قالو فدعو، وہ کہیں گے پھر پکارو اب تم خود ہی. وما دعاء الکافرین الا فی دلال، اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک کر رہ جانے والی. مانگ لو فائدہ کوئی نہیں ہونا، یہ مراد ہے. تمہارا قصور یہ کہ تم نے سیدھے سادے دین حق کا مقابلہ کیا، رسول آئے، قرآن آیا، تعلیمات تم تک پہنچی، تمہیں بلانے والے بلاتے تھے، دعوت دینے والے دیتے تھے، لیکن تم اتنے ڈھیٹ، اتنے سٹبن، اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ تمہیں اس کی فکر ہی نہیں تھی کہ میں اگر نہ مانوں گی، یا میں نہیں مانوں گا، یا ہم نہیں مانیں گے تو کتنا برا انجام ہمارا نصیب ہے، لہٰذا اب پڑھے رسی میں اور بلا لو، فائدہ ہونا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اردو میں کہتے ہیں نا کہ دعا ان کی کیا ہوگی؟ صدا بسحرا. صحرا میں جا کے کوئی آوازیں دینے لگ جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ہے ہی نہیں جو سنے. تو بالکل ان لوگوں کی دعا کا کوئی اثر نہیں، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی سنے گا نہیں. یاد رکھیے یہ آخرت کا سمبل جو ہے نا، یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، سمجھ لیجیے. کیونکہ اس صورت میں دعا کا موضوع چل رہا ہے تو سمجھیے کہ دنیا میں وہ لوگ جو اللہ سے دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نافرمانیاں اور حرام چیزیں نہیں چھوڑتے، ان کی دعا کا بھی یہی حال ہے. فی دلال، پٹک پٹک کے ان کی دعائیں کے منہ پہ پڑتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہو نا غیب کا پردہ کھول کے ہم دیکھ سکیں جو ہماری دعاؤں کے ساتھ اور جو ہماری باتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو سر نہ دکھا سکیں، کسی کو شکل نہ دکھا سکیں، ہمارے سر جھک جائیں. آج بھی وہ مانگتے ہیں لیکن نہیں، آج باطل نظام کے پیچھے چلتے ہیں اور حق کی باتیں کرتے ہیں، طاغوت کی حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو بلند کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیے دعاؤں کی قبولیت میں شرط یہ ہے کہ انسان کا دامن پاک ہو. اس لیے وفاداریاں شیطان سے، اور مشکل کے وقت میں دعا اللہ سے مانگ لیں، اللہ کو ایسی دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے کہ ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے حج یا عمرے کے لیے آتا ہے، کپڑے بھی میلے، بال بھی غبار آلود، پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی. کسی اور کو بھی نہیں پکار رہا، پکار بھی رب کو رہا لیکن پکارتا رب رب کہہ کے. لیکن آپ نے فرمایا کہ غدی بالحرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس نے جو کپڑے پہنے وہ حرام، اس کے جسم نے حرام غذا سے نشو نما پائی. پھر اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کیفا کیسے اللہ اس کی پھر دعا قبول کرے؟ فان نہ یستجاب لی ذالک، ان حالات میں اللہ کیسے قبول کرے؟ اور آپ دیکھیے بڑے بڑے حالات گزرے آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت ہوتا ہے، اگر بالفرض ہماری سوچ کے مطابق، تو کیا حرم میں جا کر ان کے لیے قنوت نازلہ نہیں پڑے جاتے؟ فائدے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ جب ہم خود ریزرو نہیں کرتے تو ہمیں دعا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد لفظ کافر کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. ہم جہاں لفظ کافر آتے ہیں نا مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، شکر ہے ہماری بات کوئی نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. قانونی طور پہ کافر تو وہ لوگ ہوئے نا کہ جنہوں نے مذہب کے خانے میں اپنا نام نان مسلم میں لکھایا ہوا ہے. لیکن ہر وہ بندہ جو کسی لیول پہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے وہ اس درجے کا کافر ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں آیت 97 سورۃ آل عمران میں، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کوئی بتا سکتا ہے کس چیز کے لیے یہاں کفر کا لفظ آیا تھا؟ ابھی آپ کا مائنڈ اتنی تیز نہیں چلے گا. حج کا ذکر ہے اس سے پیچھے، چوتھے پارے کی شروع کی آیتیں ہیں بالکل، کہ جس نے حج کا انکار کیا تو اللہ کہتے اس نے کفر کیا. یہاں کفر کا لفظ ہے انکار کے لیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے حیثیت ہونے کے باوجود نہ حج کیا نہ اس کا ارادہ کیا تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کے مرے، کیونکہ وہ لوگ حج نہیں کرتے. اسی طرح نماز چھوڑنے والے کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدن، جس نے چھوڑ دی نماز جان بوجھ کر، پرپسلی، ویلنگلی، فقد کفر جہارن، تو بے شک اس نے تو اعلانیہ کفر کر دیا. تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. ایک کفر تو یہ نا کہ ایک مسلمان باقاعدہ اناؤنس کرے کہ اب میں مسلمان نہیں رہا، مرتد ہو گیا. لیکن اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، منہ سے خود کو مسلمان کہنا، یہ تو دھوکہ بھی ہے، 400 BC بھی ہے. اسی لیے تو انسان اس کو دیکھے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر. جس دم بندہ غافل ہو جاتا ہے نا اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے. تو آج پوری دنیا کے مسلمان کسی نہ کسی اینگل سے اسی میں دکھتے ہیں. اور سورۃ مائدہ میں تو ہم نے تکرار پڑھی تھی، 3 بار یہ آیت ہوئی تھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلے کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک جگہ ہے وہ کافر ہیں. فاسقون کا لفظ آ گیا، فاسق ہے. تو آج ہم سب غور سے سوچیں، آج ہم مسلمان کیوں اللہ کی شریعت کو اپنی زندگیوں میں نہیں لا پاتے؟ ملکی سطح پہ تو تب لائیں گے نا جب انفرادی سطح پہ لائیں گے. ایسے ہی وقتوں میں تو ہم بالکل پریشان ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے نہیں یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتا. اور آج ہم سمجھ لیں کہ اسی کی سزا بھگت رہے ہیں، اسی کی سزا بھگت رہے ہیں، ملکی سطح ہو یا انفرادی سطح ہو. اب اگلی آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد کن لوگوں پر آتی ہے. میں کہتی ہوں اگر ہم ان خاموش اشاروں کو سمجھ جائیں نا، تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے. ہم اپنی زندگی جئیں اور اپنی موت مریں. آج ہمارا حال کیا کہ خوشیوں کے نام پہ خوشیوں سے زیادہ تردد شروع کر دیتے ہیں، اتنی مصیبتیں جمع کر لیتے ہیں، وہ خوشی گزر ہی جاتی ہے، انجوائے نہیں کر پاتے. اور اسی طرح سے غم کے موقع پہ اتنی رسمیں، اتنے دکھ سکھ، کہ وہ غم کی کیفیت جو ہے اس کا جو ایک اصل دل پہ اثر ہونا تو وہ ہوتا ہی نہیں، اور ہم لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے وہ دن گزار دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، ان نا، دیکھیں شدت، ان نا شیورلی وی آر، ہم انڈیڈ، لا نن سرو، لام پھر تاکید کے، ان نا لا نن سرو رسولنا، ہم لازمن مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. اور کس کی؟ والذین آمنوا، اور ان کی جو ایمان لائے. کہاں کرتے ہیں؟ آخرت میں جا کے کریں گے، جنت دیں گے؟ نو نو، فی الحیات دنیا. اگلی صورت میں دیکھیے گا حامیم سجدہ میں کتنی خوبصورت آیت آئے گی اس پہ، ہم تو مومنوں کی اور اللہ کے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں. وہ تو اپنی دنیا کو بھی انجوائے کرتے ہیں، ان کی دنیا بھگ دوڑی میں نہیں گزرتی، ان کو ہر وقت مسئلے نہیں پڑے ہوتے، ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی کوششوں میں نہیں ہوتے، اپ گریڈڈ نہیں ہونا چاہتے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پاؤں اوپر نہیں کرتے، اپنا قد لمبا نہیں کرتے. جو ہو سکتا ہے کر لیتے، نہیں ہوتا تو گیو اپ کر کے بیٹھ گئے. بس دی بیسٹ کوشش کر لو اور اس کے بعد نتائج اللہ پہ ڈال کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ. لیکن جب انسان بہت زیادہ بھاگنا چاہتا ہے تو مطمئن نہیں ہو پاتا، کا دنیا میں بھی، و یوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ان کی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. اشارہ ہے محشر کا دن. رسولوں کی گواہیاں، نبیوں کی گواہیاں، نیک لوگوں کی گواہیاں، قرآن کی سورتوں کی گواہیاں ہوں گی، فرشتوں کی گواہیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نبی گواہیاں کر دیں گے، اس دن بھی میں ان کی مدد کروں گا. اللہ تو ہماری اس دن بھی کرنا اور دنیا میں بھی کرنا، ہم دنیا کو بھی انجوائے کریں اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو. ہر جگہ ہم بس ایسے ہی گزر جائیں جیسے بس کھڑکی میں سے منظر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے اس کو ذرا سا سمجھیے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے نا. یہ دنیا کیا ہے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے سے مختلف منظر گزر رہے ہیں، تو آپ انجوائے کریں گے نا. گاڑی میں بیٹھے ہیں، شیشہ کھول دیا دیکھ رہے ہیں، جہاز کی ونڈو سے باہر دیکھ رہے ہیں، یا کسی رائڈ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو باہر کے منظر دیکھ رہے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں. اس میں کچھ اچھے منظر بھی آ سکتے ہیں، کچھ برے بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ میں تو پاس کر رہا ہوں، ادھر سے میں تو گزر رہا ہوں. ہو سکتا ہے باہر اچھا منظر دیکھے تو خوش ہو جائے، پھر تھوڑا آگے جائے تو تھوڑا برا منظر دکھے، تو تھوڑی سی کراہ دو، پھر وہ کہے گا شکر ہے میں تو گاڑی میں محفوظ ہوں. تو چلتا جاتا چلتا جاتا. اب ہوا کیا، خوشی دکھی اس کو، تو اس میں پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو اتنا نہیں انڈلج کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں تو گاڑی میں ہوں، یہ تو مجھے بس دکھ رہی ہے کہ یہ خوشی ہے، اٹس اوکے اٹس گڈ. غم کوئی دکھا تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں نا. اب اس کو امیجن کیجئے کہ اگر اس کی وجہ سے وہ گاڑی سے اتر کے خود اس دکھ والی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مرض ہے، تو وہ اس سسٹم کا حصہ بن گیا نا، تو گاڑی چھوٹ جائے گی، اس دکھ کا براہ راست اثر اس پہ آئے گا. اگر وہاں گرمی تھی تو گرمی لگے گی، وہاں کوئی گولیاں چل رہی تھیں تو وہ بھی خطرے کا شکار ہوگا، یا پھر کسی بہت ہی اچھے منظر کو دیکھ کر اس پلیٹ فارم پہ اتر جائے کہ واہ کیا خوبصورت منظر ہے. گاڑی میں بیٹھ کے جو چیز اس کو خوبصورت لگ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد اس کا اور ایک منظر بدلنے والا تھا. اب کیا ہوا، وہ ادھر اتر گیا، اس خوشی میں اتنا منصروف ہوا کہ گاڑی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. عقل مند کون ہے جو زندگی کی اس گاڑی میں خود کو بٹھائے کہ یہ زندگی ایک راستہ ہے، منزل نہیں. نہ خوشی کے موقع پہ صراط مستقیم کی گاڑی سے اترنا ہے اور نہ غم کی. انجوائے وہ کرے گا صرف، آپ ہر چیز کو انجوائے کریں. میں صرف ایک سوچ دیتی ہوں، باقی ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. کوئی بات سوچیں اپنی زندگی کی جو آپ کا ڈریم ہو. سب سے بڑا ڈریم کیا ہوتا ہے لوگوں کا، آپ شیئر کریں گے؟
بچے دین پہ
قائم ہو جائیں. اچھا جی، ویسے یہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں وہ لوگ جو ڈریم یہ دیکھتے ہیں. آپ کا بھی کیا ڈریم ہے، کیا آپ کا بچہ کیا بنے، اسپیسیفک بتائیں. جی آپ ادھر صرف سر، یہ اب آپ سب سے وہی بول رہے ہیں جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں. آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہوگی زندگی میں؟ حج پہ جانے کی بات کر لیں آپ، ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کا ڈریم ہے حج کرنے کا؟ اب آپ سوچیں حج پہ جانا، آپ نے کہہ دیا ہم اس کو سوچ لیتے ہیں، یا آپ 10-15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو، کہیں بھی آپ کسی کو نہیں ملی، آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں، یا آپ کا دل کرتا ہے آپ نیاگرا فال دیکھ لیں. آپ سب اس کو سوچ لیں، صرف حج پہ نہیں اس کو رکھتے. آپ نے کبھی گئے ہی نہیں، آپ نے کبھی نیاگرا فال نہیں دیکھی، آپ کہتے ہیں چلے اس سال ہم چھٹیاں جو آ رہی ہیں اس میں وہاں جاتے ہیں ایک ہفتے کا ڈریم کا. اب آپ سوچئے کہ وہ آپ کا ایک ڈریم تھا کہ آپ نے نیاگرا فال دیکھنی ہے یا آپ نے حج کرنا ہے، دونوں سینیریوز پہ لے لیتے ہیں تاکہ صرف ریلیجس نہ لگے. آپ کو کیا کرنا چاہیے جب وہاں جانا ہو، جو اس کے رستے کے سفر ہوں، دن ہوں، اس سے پہلے اس میں امیجن کریں، اللہ میرے اتنا بڑا خواب پورا ہو رہا ہے، اللہ میں حج پہ جا رہی ہوں، اللہ میں نیاگرا فال دیکھوں گی. پھر آپ اس کو انجوائے کریں، پھر سوچیں، پھر پلاننگ کریں، پھر تیاری کریں. پھر جب آپ وہاں جائیں تو وہاں کیا سوچیں، واہ اللہ تو وہاں لے آیا، تو نے میرا یہ کام کر دیا. اور اگر آپ اس کو الٹ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ الٹ کیا کریں گے، پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے. اب حج کی پریشانی پہ تو شاید ہماری اتنی نہ ہی ہو، اس میں تو ہم نے 2-3 جوڑے رکھنے ہوتے ہیں اور چلو جو بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا لوگ سوٹ کیس بھی نئے خریدتے ہیں. ہماری ایک ساتھی تھی بہت ہی اچھی تھی، تو وہ حج پہ جب گئیں، بہت سال پہلے کی بات ہے، اب تو وہ دنیا میں بھی نہیں، اللہ ان کی بخشش کرے، بہت ہر چیز کو ایسے مین میک کے ساتھ کرنے والی فیملی تھی وہ، تو وہ رف جوتیاں بھی نئی اور سوٹ کیس بھی نئے لے کے آئیں. تو میں نے کہا آپ کو اس کی کیا ضرورت ہی ہے، کہتی نہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا تو نئے سوٹ کیس لے جائیں. اور جہاں جا کے جو حالات ہوتے ہیں نا جہازوں سے اترتے ہی، تو رونا آتا ہے، دل کرتا ہے کوئی پرانے ہی لے آتے جو ادھر ہی پھینک جاتے ہیں، جیسے وہ اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. تو قصہ مجھ سے یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ بھی جائیں یا کوئی منظر ہے، آپ یہ سوچا کریں کہ جو میں نے اس کے لیے سوچا تھا اس کو میں آج انجوائے کر رہی ہوں. بیٹے کی شادی ماں کے لیے ایک بہت بڑا ڈریم ہوتا ہے. آپ میں سے کئیوں کا ایک ایک ہی بیٹا ہوگا، آپ کا ایک بیٹا، آپ کے اوروں کے بھی ہوں گے. اس دن جو کھپائیاں لگی ہوتی ہیں ہمیں، وہ جو پہلے کے خواب اور ڈریم وہ اس دن ہماری یا تو اہتمام کی نظر ہو جاتے ہیں یا مسئلوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا خوف اور اندیشوں کی نظر میں ہوتے ہیں اور وہ ہم دن انجوائے نہیں کر پاتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم نے اپنی خوشیوں کو رسموں کی ایسی گندی چیز میں ڈال دیا یا تکلفات میں لپیٹ دیا کہ وہ چیز صرف ہمارے لیے سیلیبریشن بن گئی ہے. آپ یہاں رہتے ہوئے نہ بھی اس کو سوچ سکیں لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جس چیز کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وقت جب آتا ہے نا تو ہم بالکل وہ کیا کہتے ہیں بلینک ہو چکے ہوتے ہیں, سٹربل. مہندی نہیں لگی, چوڑیاں نہیں آئیں, کپڑے نہیں بنے, دعوت نہیں ہے, ادھر جانا اور آخری دن بھی میں نے ماؤں کو بیٹیوں سے سنا ہے آج بھی تم نے میرے سے ڈانٹ کھا کے جانا ہے, جلدی کرو, برات آئی ہوئی ہے, ادھر کرو, میاں ادھر ہے, باپ ادھر ہے, یہ ہے وہ ہے. ایسا ہے تو بہرحال دیکھیں یہ بات جو بھی ہے نا اس کا خلاصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی خیر دیتا ہے, فی الحیات دنیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور شہادتیں قائم کرنے والے دن بھی وہی لوگ مطمئن ہوں گے جو دنیا میں مطمئن تھے. یہ بھی یاد رکھیے. حالانکہ وہ دن کیسا ہے, يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ, جس دن کے ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی. عذر, بہانے, باتیں, ہائے یہ وجہ تھی, ہائے اس لیے ظلم کیا, اس لیے نمازیں چھوڑی, اس لیے روزے چھوڑے, اس لیے بات نہ مانی, اس لیے اس لیے اس لیے. دنیا میں تو بہت سارے عذر ہیں, وہاں معذرتیں بھی نہیں چلیں گی. نو ایکسکیوز, کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا. اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ کرے. قیامت کا دن بہت مختلف دن ہوگا اس دن سے جو آج اس دنیا کے ہمارے.
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.